الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بكم نبي محمد وعلى محمد ان شاء اللہ تمام مشکلات میں ایمان کے ساتھ سر بلند رہیں، صلوات دوم بلند در بھیجیں، اور امام زمانہ کے ساتھ قاتلان حسین ابن علی کا بدلہ لیتے ہوئے دنیا میں آل محمد کی حکومت کو نافذ کرنے میں امام کی مدد کر سکیں، صلوات دوم بلند در بھیجیں. اذن محترم، سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہے، مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خداوند عالم زندگی، فلسفہ زندگی، امتحان زندگی، طریقہ امتحان اور امتحان میں کامیاب ہونے والوں کی علامت و جزا کو ایک ہی جگہ بیان کر رہا ہے کہ زندگی میں عارضی طور پہ تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہارا امتحان ہوگا. امتحان کن کن راہوں سے ہوگا، کن کن طریقوں سے امتحان لیا جائے گا، اور کون ہے کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اور اس کی جزا کیا ہے، وہ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے. ارشاد ہو رہا ہے، پہلے ظاہری ترجمہ آپ کی سماعت کی نظر کروں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً ہم تم سب کو آزمائیں گے، بلا میں مبتلا کریں گے، آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، بشیء من الخوف، تھوڑے سے خوف کے ساتھ، والجوع، بھوک کے ساتھ، تھوڑی بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اور دو چیزیں پہلے بیان کی کہ خوف اور بھوک کے ساتھ تمہارا امتحان لیا جائے گا، پھر کہا کہ تین چیزوں کی کمی کی جائے گی، تین چیزیں ہم تم سے لے لیں گے. ونفس من الاموال، پہلی چیز مال ہے، والانفس سے تمہاری جانیں ہیں، والثمرات وہ ثمرات ہیں، اب ثمرات کا اس کو تھوڑا سا واضح کروں گا میں. پھر کہا کہ یہ بھوک اور خوف سے تمہارا امتحان ہے، تین چیزیں ہم تم سے لیں گے یعنی کمی کریں گے. لیں گے سے مراد کیا ہے؟ نقص کریں گے. نقص کریں گے یعنی کمی کریں گے، یعنی جزوی طور پر تم سے لیا جائے گا تھوڑا سا. اور پھر کہا کہ بشر الصابرین، اب یہ جو امتحان ہو رہا ہے پانچ طریقوں سے، اس میں کامیاب کون ہے، گریڈ کس کو ملے گا؟ بشر الصابرین، ان لوگوں کو ملے گا کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو استقامت کرنے والے ہیں، جو رائے حق میں ڈٹ جانے والے ہیں، اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ اجلِ گرامی کیا، وہ اس امتحان کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد کا بشر الصابرین الذین، ان کی صفت کیا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، یہ دنیا میں کیا کرتے ہیں. اب خدا نے کہہ تو دیا کہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے گڈ نیوز ہے، ان کے لیے مشدہ ہے، ان کے لیے اچھی خبر ہے، ان کے لیے جنت ہے. بشر الصابرین، بشارت ہے ان کے لیے، ہم انہیں گڈ نیوز دے رہے ہیں. کیا گڈ، کیوں گڈ نیوز دی جا رہی ہے؟ الذین، ان کی صفت یہ ہے دنیا میں، اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی دنیا میں کوئی ان پر چیز وارد ہوتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ، فوراً اپنی آئیڈیالوجی کو ریکال کرتے ہیں، فوراً اپنے نظریے کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں. جب بھی کسی چیز کو فیس کرتے ہیں، اپنی کسی بھی قسم کی پرابلم کو، کسی خوشی کو، کسی غم کو، کوئی بھی چیز ان کی زندگی میں آتی ہے، خواب وہ خوشی میں آئے یا غم میں آئے، نگیٹو آئے یا پازیٹو آئے، بڑی آئے یا چھوٹی آئے، کڑوی آئے یا میٹھی آئے، کوئی بھی چیز فیس کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ. قالو کا مطلب کیا ہے؟ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کا ایک نظریہ ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے جس کے تحت زندگی بسر کرے. فوراً کیا کہتے ہیں؟ فوراً ریکال کرتے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہماری واپسی بھی اللہ ہی کی طرف ہے. یعنی اگر اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العزت ہمارا امتحان لے رہا ہے تو یہ امتحان عارضی ہے. اس امتحان کے بعد ایک ایسی دائمی خوشی آنے والی ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. لہذا اس آئے مجیدہ میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. یہ جو ہم اس میں آیت اس آیت میں ایک لفظ ہے مصیبہ, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے. عربی زبان میں مصیبت کا وہ معنی نہیں ہے جو اردو میں ہے. اردو میں کیا 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 مصیبت ہے بھائی, لائٹ چلی گئی, ٹریفک بسے میں بھی کیا مصیبت ہے, آج مولانا کو دیر ہو گئی بھائی کیا مصیبت ہے, مولانا نماز ہی ختم نہیں کر رہے جی, کیا مصیبت ہے یہ کرونا آ گیا ہے, امتحان کینسل ہو گئے, ٹھیک ہے, کیا مصیبت ہے کہ انسان کو ماسک پہننا پڑ رہا ہے بھائی, مسجد میں ہوتے ہوئے بھی انسان ہاتھ نہیں ملا رہا ایک دوسرے سے, یہ کیا مصیبت ہے. اب یہ مصیبت ہے نا, لائٹ آئے تو مصیبت, بل آئے تو مصیبت, بل نہ آئے تو مصیبت, بل زیادہ آئے تو مصیبت, کرونا آئے تو مصیبت, کرونا جائے تو مصیبت جی, بیگم کا پارا ہائی ہو جائے تو مصیبت, بیگم آج جو ہے خوش اخلاق ہو جائیں تو مصیبت, بھائی آج کیا مصیبت ہے بھائی, آج تو بڑی مسکرا رہی ہو, وغیرہ وغیرہ. تو انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. تو یہ ہم ان چیزوں کو مصیبت کر رہے ہیں, ٹریفک میں ہے تو مصیبت, پانی گرم آ گیا تو مصیبت, پانی ٹھنڈا آ گیا تو مصیبت, اب یہ مصیبت ہے. لیکن عربی زبان میں مصیبت کا معنی یہ نہیں ہے. مصیبت کہتے ہیں اصاب یصیب مصیبہ, مصیبہ یعنی جو چیز وارد ہوتی ہے آپ کی زندگی میں, انٹر ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں, آپ کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے. یہ دوسرے الفاظ میں جو کہوں آپ جسے فیس کر رہے ہیں, آپ مجھے فیس کر رہے ہیں, یہ بھی مصیبت ہے. آپ گھر جائیں گے گاڑی میں بیٹھیں گے, یہ بھی مصیبت ہے. کوئی بھکاری آ جائے گا, یہ بھی مصیبت ہے. بیوی خوش اخلاقی سے دروازہ کھول کے آپ کا استقبال کرے گی, یہ بھی مصیبت ہے. یا مثلاً آپ کی بہن یا آپ کی ماں آپ کا استقبال کرے گی, یہ بھی مصیبت ہے. توجہ رکھیے گا, قرآن کی نگاہ میں مصیبت ہر وہ چیز جسے آپ فیس کر رہے ہیں. لیکن اردو زبان میں مصیبت کسے کہا جاتا ہے, وہی پریشانی, تنگی, حرج, پرابلم, سختی اور اسی قسم کی نگیٹو جو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو مصیبت کہا جاتا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جس کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو, چونکہ ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مصیبت کا معنی جب بھی ان کو مصیبت وارد ہوتی ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے, اگر یہ مراد لیا جائے عربی کی مصیبت کو, قرآن کے لفظ مصیبت کو اردو میں یہ ٹرانسلیٹ کیا جائے کہ یہ مصیبت ہے, تو اردو میں مصیبت کیا ہے, پریشانی, پرابلم, حرج, سختی, ٹھیک ہے, اسی کو مصیبت کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا, آیت کا مفہوم بدل جائے گا, آیت کا معنی بدل جائے گا. جب بھی ان پہ کوئی پرابلم آتی ہے اس کا مطلب کیا ہے, ان کو خوشی آتی ہے تو پھر اللہ کو یاد نہیں کرتے. توجہ کیا آپ نے, کوئی خوشی ملی, کوئی انکریمنٹ ملا, کوئی صحت یاب ہو گیا, کسی کی ولادت ہو گئی, کوئی نکاح ہو گیا, کوئی پاس ہو گیا, اب یہ خوشیاں ہیں, اس کو تو ہم مصیبت نہیں کہتے. لہذا اگر قرآن کے لفظ مصیبت کو اردو میں کے لفظ مصیبت کے تحت ترجمہ کیا جائے تو معنی تبدیل ہو جائے گا. یعنی صرف نگیٹیوٹی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, پازیٹیو تھنگس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے, خوشیوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے, تو معنی تبدیل ہو جائے گا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جب بھی ان کے سامنے کوئی بھی چیز آتی ہے توجہ رکھے گا, آپ کے سامنے ابھی نظر آئے گی, یہ بھی مصیبت ہے. یعنی خداوند عالم یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو, تمہیں ثواب دے رہے ہیں تو تمہارا کیا ریئیکشن ہے, تم ٹریفک میں ہو تو تمہارا کیا ریئیکشن ہے, تم کسی پرابلم میں ہو تمہارا کیا ریئیکشن ہے, تم خوشی میں ہو تمہارا کیا ریئیکشن ہے, کوئی گھر میں بیماری بلا آ جائے, اب جب سن یہی بلا آئی بھی ہے کرونا کی, اب ٹھیک ہے, بہرحال ایک حقیقت ہے, ریئلٹی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں, تو یہ بھی مصیبت ہے. تو بہت ساری مصیبتیں ہیں جس کو قرآن کہہ رہے فیس کر رہے ہو. میں نے بہت سوچا کہ کس موضوع گفتگو کرنی چاہیے, چونکہ عنوان تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ ان دونوں ہستیوں کے اعتبار سے شہادت کی مجلس رکھی گئی تھی, تو ان دونوں ہستیوں کی زندگی میں مشکلات ہیں, پرابلمس ہیں, سختیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, اسیری ہے, زندان جانا ہے. امام موسیٰ کاظم کی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ قید خانے میں گزرتا ہے, جناب زینب کی زندگی کا ایک حصہ قید خانے میں گزرتا ہے. آیا ان ہستیوں نے ان پرابلم کے ساتھ, ان مشکلات کے ساتھ جو ان کے سامنے آئیں, ان کا رد عمل کیا تھا, ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ آیا ہماری طرح تھے کہ بیٹھ گئے رونا دھونا شروع کر دیا، فریادی ماتم شروع کر دیا، یا مثلا دعائے توسل اٹھائی. دعائے توسل پڑھنی چاہیے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ان کا شیوا کیا تھا؟ آیا ان افراد نے ان سختیوں کو، ان امتحانات اور ابتلاء اور آزمائش کو، ان پرابلمز کو، اس اسیر و زندان ہونے کو، اس جیل میں جانے کو، ان تمام سختیوں کو ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا ہے؟ یا ہمت آگے بیٹھ کے جیسے ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے اب دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. توجہ کیا آپ نے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سیرت آئمہ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ تاکہ سمجھے کہ انہوں نے کس طرح اس کو چیلنج سمجھا ہے. چیلنج کسے کہا جاتا ہے؟ چیلنج انگلش کا ایک لفظ ہے، اس کو عربی زبان میں تحدی کہا جاتا ہے، یعنی تم اپنی لمٹس کا تعین کرو، تم اپنے حدود کا تعین کرو، جس کو اردو میں کہتے ہیں اپنے حدود عربہ کا تعین کرو. تم کیا ہو، کتنے ہو، کتنے پانی میں ہو، تمہاری اسکلز کیا ہیں، تمہاری قابلیت کیا ہے، تھوڑی سی پریشانی دیکھ تم پریشان تو نہیں ہو جاتے، ہاتھ پیر تو نہیں بھول جاتے، یہ اپنے اوپر قابو رکھتے ہو، اعصاب تمہارے ہاتھ میں رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو تحدی یا چیلنج در حقیقت کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ضروری کہ بہت بڑا طوفان آئے، کرونا جیسا کوئی بیماری وبائی مرض آئے اور ہم یہ کہیں جناب یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. نہیں، ممکن ہے کہ ایک بد اخلاق دوست آپ کے لیے چیلنج ہو، ممکن ہے یہ چیلنج 10 منٹ کا ہو، ممکن ہے 10 مہینے کا ہو، ممکن ہے اس کا ٹائم پیریڈ 10 سال کا ہو، ممکن ہے اس سے زیادہ ہو. چیلنج کی کوئی لائف نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے کہ جناب ہم کہیں کہ جناب ایک کرائٹیریا ہے، مثلا ایک کلو گرام میں 1000 مثلا گرامس ہوتے ہیں، تو ہمیں کرائٹیریا پتہ چل گیا تو 5 منٹ کتنے ہوئے، 1/2 kg ہو گیا، 1/2 kg ہو گیا. لیکن چیلنج کے لیے کوئی کرائٹیریا معیار نہیں ہے، اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم کہ جناب سب فلاں چیز اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ چیلنج ہوگی. ممکن ہے ایک چھوٹی سی بیماری آپ کے لیے چیلنج ہو، ممکن ہے کہ 5 سیکنڈ 3 سیکنڈ لگے آپ کو، ممکن ہے 5 منٹ کے لیے کوئی ایک چیز آپ کی زندگی میں وہ آپ کے لیے چیلنج ہو، 5 سال کے لیے بھی آ سکتی ہے. تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. تو ممکن ہے خداوند عالم اسی ایک معمولی چیز سے آپ کا امتحان لے رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ جو میں نے دونوں ہستی کو ذکر کیا، ان کی زندگی کا ایک مختصر سا خلاصہ پیش کروں اور پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اہل بیت علیہم السلام اور ان کے خاندان سے تعلق رہنے والی ہستیاں یہ سب علم رکھتے تھے، ان کو نالج تھی کہ یہ امتحان ہو رہا ہے ہمارا. جب امتحان ہو رہا ہے تو اس کو کھلے دل کے ساتھ، وسیع القلبی کے ساتھ خوشی خوشی قبول کرتے، خوشی خوشی ان معنی میں کہ تیار رہتے تھے، ہر وقت تیار تھے خدا جس طریقے سے امتحان لینا چاہے. ایک وقت وہ ہے کہ جب خداوند عالم حسین کا امتحان لے رہے پشت رسول پہ سوار ہے، ایک وقت سوار دوش رسالت ہے، ایک یہ امتحان ہے، اور ایک امتحان یہ کہ حسین کا سر نوکے نظر پہ ہے، لیکن حسین کے چہرے پر اور حسین کے ماتھے پر جو ہے بل نہیں آتے. شکر خدا ہے جناب زینب مدینے میں ہیں، ایک وہ امتحان ہے. کوفے میں ہے اپنے بابا کے ساتھ، ایک وہ امتحان ہے. اور ایک امتحان یہ کہ اسی کوفہ میں جس میں شہزادی تھیں اس میں قیدی بنا کے لائی جاتی ہیں. اب اگر اس کو چیلنج نہ سمجھا ہوتا، ہم انسانوں کی طرح ان کی معرفت ہوتی تو جیسے ہماری خواتین کی ہوتی ہے، ہمارے مردوں کی ہوتی ہے، ہائے جناب میں تو اس شہر میں بہت بڑا انسان تھا، آج جو ہے میں قیدی بنا کے لایا گیا ہوں، مثلا آج میں درماندہ ہو گیا ہوں، پسماندہ ہو گیا ہوں، عقب ماندہ ہو گیا ہوں، میں دنیا نے مجھے لوٹ لیا، میں کہیں کا نہیں رہا. اس قسم کے نگیٹو سانگز جو ہم گا رہے ہوتے ہیں اور منفی جملے جو ہماری زبان پہ آ رہے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ جتنے بھی منفی جملے آ رہے ہیں نا، یہ کہیں اور سے نہیں آ رہے، یاد رکھیے گا. یہ میری اور آپ کی آئیڈیالوجی کریٹ کر رہی ہے. میرے عقائد جو میں نے عقیدہ بنایا ہے وہ میرے لب میرے زبان پر الفاظ لے کے آ رہے ہیں، یاد رکھیے گا. لہٰذا اگر آئیڈیالوجی آپ کی صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، عقائد صحیح ہیں آپ کے، آپ کی توحید درست ہے اہل بیت کے مطابق، آپ کی نبوت درست ہے، آپ کا عدل درست ہے، آپ کی نبوت و امامت و قیامت درست ہے، تو آپ کا عقیدہ درست ہے. جب عقیدہ درست ہے تو آپ کا ایکشن بھی درست ہوگا. آئیڈیالوجی بیس بنتی ہے ایکشن کی، عمل کی. آئیڈیالوجی خراب ہے تو پھر زبان پر وہی الفاظ آئیں گے جو میری آئیڈیالوجی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمولاً جو لوگ بے ہوشی سے होश में आते हैं तो वो बड़बड़ा रहे होते हैं, ये बड़बड़ा नहीं रहे होते, तवज्जो रखिएगा। ऑपरेशन के बाद जब होश में आते हैं बड़बड़ा रहे होते हैं, ये बड़बड़ा नहीं रहे हैं, इनको कोई आरजा लाहक नहीं हुआ है, इनको कोई बीमारी नहीं, इन पर खब सवार नहीं हुआ है, ये अपनी हकीकत बता रहे होते हैं। इनके लाशऊर में जो चीज़ मौजूद है, इनकॉन्शियस में जो बैठी हुई है, जो इनकी आइडियोलॉजी बना रही है, वो जबान पे आ रही होती है। एक साहब थे, वो कुछ किसी के मुताले कुछ मनफी जुमले बोला करते थे, उनका ऑपरेशन हुआ, आप जो होश में आए तो उन्होंने वही मनफी जुमले कहने जबान पे लाने शुरू। अब उनको तो होश नहीं था चूंकि अंदर से रिकॉल हो रही मेमोरी, होश में आ रहा है बंदा। सो ये जो कुछ भी हम अपने लाशऊर में, एक कॉन्शियस होते हैं इनकॉन्शियस, उसमें डाल रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी बना रहा है। लिहाजा याद रखिए कि जितनी भी निगेटिविटी हमारी जबान पे आती है, हमारे किरदार में आती है, हमारी बिहेवियर में आती है, ये हमारी आइडियोलॉजी की कमजोरी की अलामत है। अहले बैत चूंकि इल्म रखते थे, उनकी आइडियोलॉजी सॉलिड थी, बकौले मारू 24 कैरेट्स की थी मसलन, बकौले मारू यानी बिल्कुल आला किस्म की थी, उससे बेहतर कोई और आइडियोलॉजी मुमकिन नहीं। लिहाजा वो उसको चैलेंज समझते थे, चैलेंज समझते थे यानी बखुशी खुशी उसे गले लगाते थे, खुदा मैं तैयार हूँ। अब देखिए फौरन कुरान ने क्या कहा, वो इज इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलमातिन, जब जैसे ही खुदा ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया, फअतम्महुन्ना, यानी फौरन ही इब्राहिम ने, इन्हीं का खुदावंदा मैं क्या करूंगा, अभी तो मैं बूढ़ा हूं, अभी तो मेरा बच्चा हुआ है, अभी तो ये हुआ है, अभी तो फला हो गया, मेरे औलाद इतनी देर से दिए, तूने 10,000 बहाने लेके आ सकता है इंसान, लेकिन हजरत इब्राहिम की आइडियोलॉजी खुदाई है, इलाही है, इलाही रंग मौजूद है। वह इदिबला इब्राहिम रब्बहू, जब उनके परवरदिगार ने, इब्राहिम के परवरदिगार ने उनका इम्तिहान एग्जाम किया, उनको फौरन इम्तिहान दे दिया, बच्चा बढ़ापे में आया, बड़े सिन में खुदा ने बेटा दिया इब्राहिम को, इस्माइल दिया, और फिर एक दफा कहा कि अपने बच्चे के गले पे छुरी चला दूं। ये नहीं क्या खुदावंदा तूने इतनी मुश्किलों से दिया है, फातम्मा होना, फौरन इम्तिहान दिया, यानी इसको कहते हैं खुशी खुशी गले लगाना, यानी हम वक्त तैयार रहना। अहले बैत की जिंदगी में आपको ये उंसुर, ये फैक्टर बहुत ज्यादा नजर आएगा कि फौरन उसको चैलेंज समझते हैं, जब चैलेंज समझते हैं तो उसके जो तकाजे होते हैं, उसकी जो डिमांड्स होती हैं, उसको अदा करते हैं, और फिर उसके मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजारते हैं। अब मौला अली का कॉल है कि जब कोई काम बन ना पड़े ना, तो जिस हाल में हो खुश रहो। अब होता क्या है कि मसलन आपने देखा होगा दोस्त सर झुका के आ रहा है, क्या वो भाई क्या वो काम किया था वो उसमें नुकसान हो गया, दूसरा आया तुझे क्या हुआ भाई वो दुकान खोली थी उसमें नुकसान हो गया, तीसरा कोई और आया, है ना, ऐसे केसेस आपकी जिंदगी में होंगे, मुमकिन है आप एक फील्ड में काम एक नाकाम हो गए हों। डार्विन जिसको हम कहते हैं, जिसको दुनिया कहती है कि ये बहुत बड़ा एक नज़रिया परदाज था, जिसने एक बहुत बड़ा इंसानियत के बारे में नज़र दे दिया, खैर हमारी निगाह से उसका नज़रिया दुरुस्त नहीं है, लेकिन दुनिया कहती है बहरहाल डार्विन दो फील्ड में फेल हो चुका था। इसका बाप मेडिकल डॉक्टर था, तबीब था, इसने कहा बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, ये इस लाइन में गया, फेल हो गया। फिर ये चूंकि ईसाई था, ये पादरी बना, फादर बना, वहां फेल हो गया, दो फील्ड में फेल हुआ ये शब, फील्ड चेंज की इसने, क्या हुआ उलू में तबीब में गया, मसलन उसे एक नजरिया पेश कर दिया। अब वो नजरिया क्या है कैसा है उससे बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बात होकर फील्ड चेंज करने से। अब मौला अली क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा काम नहीं हो रहा है ना, और तुमने अपनी स्ट्रगल की है, तुमने अपनी जद्दोजहद की है, उसकी कैलकुलेशन की थी, तुमने देखा था नहीं हो रहा, फील्ड चेंज कर लो। हमारी जूतियां घिस जाती हैं, उम्र खत्म हो जाती है, एक ही काम के पीछे लगे होते हैं, मुमकिन है तुम्हारी स्किल्स ना हो, तुमने जो कैलकुलेशन की, तखमीना लगाया, हिसाब लगाया, तुम अपनी सलाहियतों को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो। ये तो जिंदगी में होता नहीं होता, किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां 10-12 बटन हो, आपने कोई पंखा ऑन करना है तो एक बटन ऑन करते हैं, पंखा नहीं चला उसके बाद बैठ जाते हैं, नहीं पंखा नहीं चला हाय अफसोस मैं हार गया, मैं फेल हो गया, मैं आउट हो गया जिंदगी से, कभी कोई नहीं कहता, दूसरा बटन दबाते हैं, तीसरा बटन दबाते हैं, कब तक बटन दबाते, जब तक कि वो फैन ऑन ना हो जाए, जब तक कि वो लाइट ऑन ना हो जाए। ये तो बहुत ही सादा सा एग्जाम्पल दी है, एक्सपीरियंस हम करते हैं जिंदगी में, तो इसको इनलार्ज कर अपनी जिंदगी, मुश्किलात से घबराए नहीं, मुश्किलात اللہ تعالیٰ نے جو مشکلات کریٹ کی ہیں یہ اسپیڈ بریکر کے مانند ہیں. اسپیڈ بریکر کیا ہوتا ہے کہ کہیں آبادی آ رہی ہے, کہیں کوئی اسکول آ رہا ہے تو وہاں پہ ایک اسپیڈ بریکر بنا دیا جاتا ہے. اسپیڈ بریکر کا مطلب کیا ہے؟ رفتار شکن, سرعت شکن. یعنی جس اسپیڈ سے آپ جا رہے ہیں تو بریک لگائیے, سیکنڈ گیئر میں آئیے یا تھرڈ گیئر میں آئیے یا فرسٹ گیئر میں آئیے. یہاں اسپیڈ بریک کی جا رہی ہے, رفتار شکن ہو رہی ہے آپ کی, توڑی جا رہی ہے, یہاں سے دوبارہ سے آپ بڑھیے. کیوں؟ یہاں بھی اسکول ہے, یہاں لوگ گزر رہے ہیں, یہاں زیبرا کراسنگ ہے مثلاً, یہاں پہ کوئی اور چیز ہے مثلاً, یہاں پہ یہاں سے مثلاً کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. تو خداوند عالم نے جو مشکلات کریٹ کی ہیں یہ اسپیڈ بریکرز ہیں ہماری زندگی کے. تو رک جاؤ, اسپیڈ روکو, دیکھو, سوچو, یہ بھاگے چلے جا رہے ہو, بھاگے چلے جا رہے ہو دنیا کی دوڑ میں, یہ کیا ہے؟ اگر اس نگاہ سے مشکلات کو دیکھیں گے, اب آپ جتنی مشکلات آپ کی زندگی میں آئیں جی, اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خدا جگانا چاہ رہا تھا. یہ جو ایک فورتھ گیئر میں گاڑی چلی جا رہی ہے, اچانک سے اسپیڈ بریکر آپ نے روکا, جب مومنٹم سلو ہوگی, ایکسلریشن سلو ہوگا, اسپیڈ سلو ہوگی, کیا ہوگا؟ خوب, آپ کا حواس, آپ کی فکر, وہ سب جو ہے وہ سلو ہو جائے گی, گاڑی اچھلے گی, دونوں ٹائر اچھلیں گے, پھر پچھلے ٹائر اچھلیں گے, تو وہ بالآخر ایک چینج آتا ہی نہیں آتا, ایک جھٹکا لگتا ہی نہیں لگتا, تو جھٹکا لگتا ہے. تو پھر یعنی خدا وند عالم ظاہری اسپیڈ بریکر کے ذریعے سے ہمیں جس طرح گورنمنٹ جگانا چاہتی ہے, احساس دلانا چاہتی ہے, ہمیں بیدار کرنا چاہتی ہے, خدا بھی ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے. بھاگے نہیں جاؤ, تھوڑا سا احتیاط کرو. دیکھو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ مشکلات جو ہیں وہ ہماری زندگی میں آتی ہیں, اور اہل بیت علیہ السلام نے اور خصوصاً امام سجاد کی زندگی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی, ان میں مشکلات ہیں, لیکن انہوں نے مشکلات کو چیلنج سمجھا. میں صرف ایک مثال دوں گا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کی چیلنج سمجھا. اب یہ نہیں کہا کہ میں تو بنت علی ہوں, میری تو آواز کا پردہ بھی ہے, اور چلو اگر سر کی چادر چھین لی گئی تو کسی طریقے سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوگا, کہتی میری آواز کا پردہ بھی ہے, خطبے کیوں دی جناب زینب نے؟ توجہ کی, یعنی جو احادیث موجود ہیں, دیکھیں اہل بیت علیہ السلام ہماری رول ماڈل ہیں, ان کے لیے ایک خاص حکم ہوتا ہے, ان کے لیے خاص حکم ہے, ٹھیک ہے نا, اور عام لوگوں کے لیے ایک خاص حکم ہوتا ہے. ہمیں ان جیسی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے اطاعت کی ہے. بس رسول اللہ پہ نماز شب واجب تھی مثلا, ٹھیک ہے نا, اور مجھ پہ واجب نہیں ہے, مجھے ان جیسی اطاعت کا حکم نہیں, لیکن کہا کہ ان کے نقش قدم پہ چلو. تو اہل بیت کے لیے چہرے کا پردہ بھی تھا, ان کے لیے یہ تھا کہ مثلا وہ جو ہیں نامحرم کے سامنے نہ جائیں, نامحرم ان کے سامنے نہ آئیں. وہ قول جو جناب فاطمۃ الزہرا کا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو کسی نامحرم کے سامنے نہیں جاتی اور کوئی نامحرم اس کے سامنے نہیں, یہ آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن وہی جناب زہرا مسجد نبوی جاتی, جسے ہم دربار کے تو خطبہ دیتی ہیں, آواز وہ جناب زہرا جو نامحرم سے بلا وجہ کلام نہیں کرتی. کوئی صحابی آتا ہے, سلمان ابو ذر آتے ہیں, کوئی صحابی آتا ہے تو اسے ہم کلام ہوتی ہیں. یعنی لمٹس بتا رہی ہیں کہ کب کہاں کیسا تمہیں ریئیکشن کرنا چاہیے. یہی جناب زہرا ہیں کہ جو ایک صحابی نابینا صحابی کے آنے کی وجہ سے رسول اللہ کے محفل سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں, یہ نامحرم ہیں. لیکن وہی جناب زہرا نامحرموں کے درمیان آتی ہیں, خطبہ دیتی ہیں, کیونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے, امتحان یہ ہے, چیلنج سمجھا. جناب زینب بھی اسی طرح, جو ایک 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 شہر میں شہزادی کی طرح زندگی بسر کر رہی ہے, اب اس میں وقت آیا کہ قیدی بن کر, وہ بھی ایک ایک, ایک عجیب انداز سے قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے, باغی کہہ کر, اصل لوگ باغی کہہ کر تہمت لگا کر. مثلا ایک جسمانی اذیت ہوتی ہے, ایک روحانی اذیت ہوتی ہے, ان کو جسمانی اذیت بھی دی جا رہی تھی, روحانی اذیت بھی دی جا رہی تھی, اس طریقے سے ان کو لے جایا گیا. وہاں پہ جناب زہرا چیلنج قبول کرتی ہیں یزید کا, اور پھر خطبے دیتی ہیں, اور ایسے خطبے دیے کہ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے. تو ان کی زندگی میں کہتے ہیں چیلنج کرتے, چیلنج قبول کرتے تھے, اور اگر چیلنج قبول نہ کرتے تو پھر یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا. 25 سال مولا علی کو خلافت سے محروم کیا گیا, ہم کہتے ہیں مولا علی گھر میں بیٹھ گئے, نہیں گھر میں نہیں بیٹھے, توجہ رکھیے گا, علی گھر میں بیٹھنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے, علی خاموش ہونے والے کا نام نہیں ہے، علی حالات سے سمجھوتا کرنے والے کا نام نہیں ہے، علی بگڑے ہوئے حالات سے امت کو صحیح رائے حل دینے والی شخصیت کا نام ہے۔ علی مجدھار میں پھنسی ہوئی کشتی کو ساحل تک پہنچانے والی ہستی کا نام ہے۔ لہذا مولا علی خاموش نہیں ہے، چیلنج سمجھا ہے ان 25 سال کو جس میں مولا کا غصب کیا گیا ہے، اور پھر جتنا ہو سکا اسلام کی مدد کی ہے، رسول اللہ کے دین کی مدد کی ہے، اللہ کی شریعت کی مدد کی ہے۔ تو چیلنج، اگر چیلنج نہ سمجھتے تو کیا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی عہدہ چھن جاتا ہے، گھر میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، 3 دن تک کھانا نہیں کھا رہا، کسی سے بات نہیں کر رہا ہے۔ نہیں نہیں، علی کا ہم غم، علی کی خوشی، علی کا غم، علی کا سکوت، علی کا کلام سب اللہ کے لیے ہے۔ اگر وہ کلام کر رہا ہے تو اللہ کی رضا سے، خاموش ہے تو وہ اللہ کی رضا سے، اگر تلوار چلا رہا ہے تو اس کا تلوار چلانا بھی اللہ کے لیے خلوص سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو کہنا پڑتا ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پاتی ہے۔ تلوار چلانا بھی عبادت، وہ جو نمازوں میں جاگتا ہے اور راتوں میں جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے، وہ رات کو بستر رسول پہ سو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی عبادت و قیام بھی اللہ کے لیے ہے، اس کی استراحت بھی اللہ کے لیے، اس کا تلوار چلانا بھی اللہ کے لیے، 25 سال حالات کو چیلنج سمجھنا بھی، وہ بھی اللہ کے لیے، اس کا کلام بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا ثبوت بھی اللہ کے لیے۔ تو چیلنج سمجھا جناب امیر المومنین نے، امام حسن نے، آئمہ تحریر نے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، چیلنج سمجھا۔ چیلنج نہیں سمجھتے تو آج یہ دین ہم تک نہ پہنچتا، کچھ اور شکل ہوتی، بنو امیہ اور بنو عباس کا دین پہنچتا۔ اہل بیت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو چیلنج سمجھے۔ تو حالات جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایک نقطہ یہ ہو گیا کہ خدا آزمانا چاہ رہا ہے، دیکھنا چاہ رہا ہے میں کتنے پانی، میرا ایمان کتنا ہے۔ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، منفی الفاظ ہمارے لبوں پہ آ جاتے ہیں، بیہیویئر ہمارے چینج ہو جاتا ہے، آنکھوں کے تیور بدل جاتے ہیں، سانس اکڑنے لگتی ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری آئیڈیولوجی کی خرابی ہے۔ توجہ رکھیے گا، آئیڈیولوجی خراب ہے تو ایکشن خراب ہے، عمل خراب ہے، لفظ خراب ہے، رویے خراب ہے، سلوک خراب ہے، ہمارا بیہیویئر ہمارا جو ہے وہ مس بیہیو کا شکار ہو رہا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ دوسرا نقطہ جو ہمیں اہل بیت کی زندگی سے ملتا ہے اور ہمیں علماء نے بتایا ہے کہ خدا ہمیں توڑنا نہیں چاہتا۔ اسپیڈ بریکر بنانے والا یہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ بس اسپیڈ بریکر آئے، چوتھے گیئر سے، پانچویں گیئر سے آپ سیکنڈ گیئر یا فرسٹ گیئر میں آئیں، آپ کے بس زندگی ختم، بس اب نہیں جا رہا، اسپیڈ ٹوٹ گئی میری، پانچویں گیئر سے پہلے گیئر میں آ گیا۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی ہے ایسا ڈرائیور کہ جو اسپیڈ بریکر پہ گاڑی روک دے اور وہی ہینڈ بریک کھینچ کے کھڑا ہو جائے، بس میری زندگی تو لٹ گئی، ختم ہو گئی، تمام ہو گئی، میری اسپیڈ ٹوٹ گئی، میں تو پانچویں گیئر میں جا رہا تھا 120 کی اسپیڈ سے۔ کسی ڈرائیور کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں۔ اسپیڈ بریکر کیا کرتا ہے؟ اٹھاتا ہے، جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے، اسپیڈ دیتا ہے، بلبلا دیتا ہے، لگن دیتا ہے، اپنی اسپیڈ کی جاری رکھو۔ یہاں ایک مشکل آئی تھی، اسپیڈ توڑی، اس نے بریک کی، اب آگے بڑھنا ہے۔ خداوند عالم مجھے ٹوٹا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے بکھرا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے کفے افسوس ملتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرا رب نہیں چاہتا میں کہوں ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ پتہ چلتا اٹھو، زندگی کی تعمیر کرو، آگے بڑھو۔ یہ معمولی سا جھٹکا اس لیے آیا تھا کہ بیدار ہو جاؤ۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، جو نادان اور جاہل ہوتا ہے وہ اس کو اپنی گاڑی کی، اپنی یوں کہوں کہ اپنی زندگی کی تباہی کا پیش شمع قرار دے دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جناب میں ختم ہو گیا، میں نابود ہو گیا۔ تو خداوند عالم ان مشکلات سے جو ہماری زندگی میں پرابلمس آتی ہیں، ہمیں توڑنا نہیں چاہتا، ہمیں شکست خوردہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ ممکن ہے. خب مجھے ایک گفتگو سن رہا تھا تو اس کی گفتگو بڑی اچھی لگی. اس نے کہا دنیا کی زندگی کرکٹ کی مانند ہے, جیسے شیکسپیئر نے کہا کہ ایک اسٹیج کی مانند ہے, ہر کوئی آتا ہے اپنا رول ادا کرتا ہے, کردار ادا کرتا ہے, چلا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ جو دنیا ہے وہ پی ایس ایل کا زمانہ ہے نا, بچوں کے لیے ایک مثال دیتا ہے, چلو مل کے درود بھیجے محمد والے محمد کا. ایک وکٹ ہے, اس پہ آپ نے جو ہے وہ میچ کھیلنا ہے. سامنے سے زندگی باؤلنگ کرا رہی ہے آپ کو, باؤلنگ کرا رہی ہے, آپ آؤٹ ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ وکٹ سے نہیں جائیں گے, آپ کھڑے رہیں گے, دوسری گیند آئے گی اسے کھیلیں, تیسری گیند آئے گی اسے کھیلیں, وہ مس ہو گئی آؤٹ بھی ہو گئے تو آپ زندگی سے آؤٹ نہیں ہوں گے. زندگی سے انسان کب آؤٹ ہوگا؟ جب ملک الموت آئے گا, اس وقت زندگی سے آؤٹ. جب تک آپ ہیں زندگی میں سانس ہے, آپ پچ پہ کھڑے ہیں, آپ اپنی پرفارمنس دے سکتے ہیں, اپنی کارکردگی شو کر سکتے ہیں. ایک چیز مس ہو گئی, ایک گیند مس ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمت کیوں ہارتے ہو؟ آگے بڑھو, اگلی گیند آ رہی ہے زندگی کی, اگلا لمحہ آ رہا ہے, اگلا گھنٹہ آ رہا ہے. ایک انسان سے تم نے مس بہیو کیا, بدتمیزی کی, تم کہو کہ جناب میں نے اپنے دوست سے بدتمیزی کی, مثلاً اسے اس کی ہیلپ نہیں کی, مدد دی کی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیکنڈ ٹائم وہ آئے گا تم اس کی مدد کرو. زندگی سے آؤٹ نہیں ہو سکتے. زندگی سے انسان اس وقت آؤٹ ہوگا کہ جب انسان زندگی سے بالکل ہی آؤٹ ہو جائے, ملک الموت جو ہے اسے اپنے ساتھ لے جائے, وہ زندگی سے آؤٹ ہو جائے. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد کا. زندگی میں بہت سے لوگ ہیں جب ان کا امتحان ہوتا ہے, آزمائش ہوتی ہے, کہتے ہیں رب اکرمن, میرے رب مجھے عزت دی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نگیٹو ہو جاتے ہیں, رب آنن. بچہ جب پاس ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ابا دیکھیں میں پاس ہو گیا. اور جب فیل ہوتا ہے تو کہتا ہے ابا دیکھیں استاد نے انڈا دیا. ایسے ہی ہے نا, بچے یہ کہتے ہیں نا, فیل کر دیا, فیل کر دیا. یہ نہیں کہتے میں فیل ہو گیا, کیونکہ وہ گریڈ کو کہتا ہے کہ میرے علم اور میری عقل کی وجہ سے, میری طاقت کی وجہ سے, اور فیل ہونے کو نسبت دیتا ہے کسی اور کی طرف. انسان بھی ایسا ہی ہے. بعض لوگ جب پریشانی پرابلمز آتی ہیں وہ کہتے ہیں رب اکرمن, آج انکریمنٹ لگ گیا, آج دنیا سازگار ہے, آج وسائل و نعمتیں ہیں, کہتا ہے آج میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی, بڑا نوازا, ہاتھ امن فضل ربی. اور اگر تھوڑی سی مشکل آ گئی, امتحان آ گیا, جی کو پریشانی بیماری آ گئی, رب آنند مجھے رب نے مجھے ذلیل کر دیا, مجھے رسوا کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. خدا کہتا ہے نہیں, تمہارا رب نہ تمہیں ذلیل کرتا ہے, نہ تمہیں رسوا کرتا ہے, تمہیں عزت دیتا ہے. جو تم کرتے ہو تمہارے ہی اعمال کے سبب تم سے بیہیو کرتا ہے. تم یتیموں کے ساتھ نہیں کرتے ہو نیک سلوک کرتے ہو, اگلی آیت میں ہے نا کہ تم یتیموں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتے, لہذا یہ سب کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ خدا سب کا امتحان لے رہا ہے. میں کچھ نکات لے کے لایا تھا, وہ 10-12 نکات بہت تیزی کے ساتھ, تاکہ آخر میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد کا. یاد رکھے گا, انسان کی کامیابیوں کا راستہ اس کی سختیوں سے ہو کے گزرتا ہے. انسان کی کامیابی کا راستہ اس کی سختیوں کے ہو کے درمیان سے ہوتا ہے. ان مع العسر یسرا, عسر جو ہے یسر کے ساتھ, عسر یعنی تنگی, یسر یعنی آسانی, یعنی حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے. آپ اپنی زندگی میں آپ دیکھیں 10-12-15-20-30 سال میں آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں کتنے بڑے بڑے چینجز آئے تھے, بڑے بڑے اسپیڈ بریکر آئے تھے جو آپ کو توڑ سکتے تھے, آپ زندگی میں بیٹھ سکتے تھے, لیکن آپ نہیں بیٹھے, آپ اٹھے چلے. دوسری جنگ کے ادھین میں ایک فوجی تھا, اس کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا, بلا کا قیامت کا نشان باز تھا اور وہ ہمیشہ آگے آگے رہتا تھا. اس کا ایک ہاتھ, سیدھا ہاتھ ضائع ہو گیا جسے فائر کرتا تھا. اس نے ہمت نہیں ہاری, اس نے اپنے الٹے ہاتھ کو استعمال کرنا شروع کیا اور دنیا کے ماہر ترین نشانہ باز میں ہوا. وہی چیز جو اس کی زمین گیر کرنے کی مقدمات فراہم کر رہے تھے کہ وہ فیل ہو جائے، گھر میں بیٹھ گیا رونے لگے، اس نے اسی چیز کو چیلنج سمجھا، اور اس نے جو ہے اس چیز کو چیلنج سمجھنے کے بعد اپنی کمزوری کو اپنی فتح کی علامت قرار دیا. یاد رکھیے جناب زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہما کی سیرت آپ کے سامنے ہے. یہ جو چیز ان کو روک سکتی تھی، زمین گیر کر سکتی تھی، وہ کچھ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اسی چیز کو اسی دربار میں جانے کو جناب زہرا نے چیلنج سمجھا، اور خطبہ ایسا دیا، تاریخ میں ایسا خطبہ کوئی اور نہیں دے سکا. اگر وہ خطبہ نہ ہوتا تو علی کے نہج البلاغہ بھی شاید وجود میں نہ آتی. جناب زہرا کا خطبہ اتنا عظیم ہے. جناب زینب کے خطبات نہ ہوتے تو پھر حسینیت کا پیغام آج ہمارے سامنے نہ ہوتا. تو یاد رکھیے گا کہ تمام کامیابیوں کا راستہ جو ہے وہ سختیوں سے ہو کے گزرتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. اب یہ 5 اپریل تک چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے. ارے بھائی بازار نہیں جا سکتے، ارے بھائی یہ ہو گیا، ارے بھائی ڈپارٹمنٹل اسکول کی چھٹی ہو گئی، اب جمعہ بازار نہیں لگے گا، فلاں بازار نہیں لگے گا، اسکول بند ہیں، بچوں نے شور شرابہ کیا ہوا ہے. اب اس چیز کو اب ہائے ہائے کریں، وائے وائے کریں، رونا چلانا شروع کریں، ایک یہ ہے نہیں، اسی کو چیلنج سمجھیں. یہ خدا ان عالم نے ایک فرصت آپ کو دی، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں، کوئی قرآن پڑھے، کوئی آدھا گھنٹہ جو بچوں کے ساتھ جو ہے گھر میں بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھیں، ان کو کوئی مسائل شرعی سکھائیں، گھر والوں کے ساتھ ٹائم دیں، یہ ایک اصول ہو سکتا ہے. ان کو آداب زندگی سکھائیں، وہ ٹائم جو آپ کو معمولاً نہیں ملتا ہے خداوند عالم نے یہ آپ کو دیا ہے. اس ماہ رجب میں خداوند عالم نے فرصت کے لمحات دی نوجوانوں کو، اسکول بند ہیں، امتحان نہیں ہو رہے ہیں، تو اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں، فراموش نہیں کریں. امتحان تو ہونا ہے، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا کوئی مسئلہ، میٹرک کے امتحان جیسے ہونے تھے 16 مارچ سے، اب وہ لیٹ ہوں گے، اب جو بھی تاریخ ہوگی، لیکن اس کو چیلنج سمجھ اپنے لیے. وہ جو اسٹڈی کی آپ نے اس کو ڈیلیٹ نہ ہونے دیں اپنی میموری سے، اس کو ریکال کرتے رہیں، پھر مختلف کتابیں پڑھیں. والدین کی ذمہ داری بچوں کو لے کے بیٹھیں، ان کو آداب سکھائیں، ان کو احکام سکھائیں، ان کو تقلید سکھائیں، ان کو اس طرح کی چیزیں کریں، اس چیز کو چیلنج سمجھیں. مثلا کہا ہے کہ آپ ماسک لے کے گھومیں، آپ جو ہے خاص محلول آتا ہے، لکوڈ آتا ہے، اس سے ہاتھ دھوئیں، آپ ماسک لگا کے جائیں، کیا حرج ہے؟ خوب اگر آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے تو اس سے کیا، اس سے کوئی آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. غیر ضروری اجتماعات میں نہ جائیں، کم سے کم جو ہے وہ اجتماعات میں جائیں، تاکہ جو ہے، حتیٰ کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو بیماری ہے اور وہ بغیر احتیاط کے لوگوں میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیماری کسی کو لگتی وہ مر جاتا ہے، تو اس بیمار انسان پر دیت واجب ہو جائے گی دوسرے کی جو اس کی وجہ سے مرا ہے. اس کو اتنا ایزی مت لیں، خوف زدہ مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. صابن سے ہاتھ منہ دھونا ہے، ٹھیک ہے نا، یا منہ کو یا ناک کو یا آنکھ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، یا خاص جو اس کا لکوڈ آتا ہے اس سے ہاتھ دھونے ہیں، ماسک لگانا ہے، یہ احتیاطیں ہیں. کھانسی آ رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ اپنے آستین پہ کھانسیں، شاید وہ بدتہذیبی سمجھی جائے، لیکن بدتہذیبی نہیں ہے، بالکل حفظان صحت کے اصول کے خلاف ہے. آج دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ کھانسنے کا طریقہ کیا ہے، کہ اس کو اپنے آستین پر یا اپنے بازو پر جو ہے نا وہ کھانسا جائے، تاکہ وہ آپ کے منہ کا پانی جو ہے وہ اچھل کے کہیں نہ جائے. خوب اس کو اپنے لیے چیلنج سمجھیں، اس کو اپنی شکست کی علامت مت سمجھیں. تو خداوند عالم جو ہے وہ ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے. انشاءاللہ آج آخر میں ایک دعا کے کچھ کلمات بھی عرض کروں گا جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی درود بھیجی محمد و آل محمد. دوسرے کی مشکلات سب کے لیے ہیں، کوئی بھی انسان مشکلات سے اس کی زندگی خالی نہیں ہے. ہاں کم و زیادہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے کسی کی جوانی مشکل آتا ہے، کسی کی بڑھاپے مشکل آتا ہے، کسی کی بچپن مشکل آتا ہے، مشکلات سب کے لیے ہیں. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ مشکلات خدا کی یاد دلاتی ہے. جیسے اسپیڈ بریکر کیا ہے، ہمیں مومنٹم کو روکتا ہے، تو مشکلات کیا؟ خدا کی یاد دلاتی ہے. اب ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ماسک آئیں، وہ خاص لکوڈ کہاں چلی سے ہاتھ دھو، دیکھو کہیں اور نہیں جانا، کہیں اضافی اس طرح نہیں کرنا. اب یہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بہت اچھی چیز ہونی چاہیے، لیکن اس کی اصل کاز کیا ہے؟ وَحَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے فساد و برائی خشک ہو کر دنیا میں پھیل گئی ہے. ہمارے اپنے پتے अच्छा, चूंकि ये एक बायोलॉजिकल वॉर है, एक हयातियाती जंग है, जिसको एक बहुत बड़े साम्राज्य ने आज से 1980 से पहले इस वायरस को जो है वो बनाया गया था, तब जो और अभी और इंशाल्लाह वक्त आएगा तो अर्ज करूंगा। आप देखें कि दुनिया के मुख्तलिफ अफराद इस हयातियाती बीमारी से जंग के लिए अपडेट्स दे रहे हैं। बहुत बड़ा मसला बना हुआ है इस वक्त दुनिया में, और सीरियस मसला है, यानी कोई मामूली मसला नहीं है। लेकिन इसको तैयार किया गया है अमेरिकन लेबॉरटरीज में, 1980 में किताबें छपी थी, अभी भी इंटरनेट पर मुसलसल आ रही है। कोई ऐसी चीज़ आप इसको सोशल मीडिया पर डालेंगे वो डिलीट कर दी जाएगी। अभी मैं एक इंडियन प्रोफेसर डॉक्टर का बयान सुन रहा था, उसकी 2-3 वीडियोस डिलीट कर दी। क्यों? क्योंकि उसमें उसने हकायक को वाज़े किया है। दुनिया में हर चीज़ का इलाज मौजूद है, यह डिस्कवर नहीं हुआ, यह डिस्कवर हो चुका है। ये जो दवाई और अद्वियत बनाने वाली कंपनी होती है, ये आगे नहीं बढ़ने देती, ये नहीं चाहती है कि हमारी चौथ रात खत्म हो, लिहाजा वो इस किस्म के कोई भी चीज जो है ना उसको आगे नहीं आने देगी। लिहाजा इस कोरोना वायरस को अपडेट करने के लिए जिन डॉक्टर्स ने अपनी वीडियो जारी, वो ऑडियो डिलीट कर दी गई हैं, तब जो रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो उनके मकासे से पर्दा उठा रही हैं। सद्दाम हुसैन ने उस जमाने में के जब वो जिंदा था, तो उसने कहा अमेरिका ने हम पर एक कोरोना वायरस के हमले का जो है दिया दिया है उस जमाने में। और अब आप देखेंगे मुख्तलिफ आपको क्लिप्स नजर आ रहे हैं, तस्वीरें नजर आ रही हैं कि फला डेटॉल की बोतल में, फला लिक्विड में, फला स्प्रे में कोरोना लिखा हुआ है। आज तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा कि कोरोना किस बला का नाम है। 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले ये सारी चीजें जो है इनको कैलकुलेट किया गया था। ये एक जंग है कुछ ममालिक के खिलाफ और कुछ अकवाम के खिलाफ, तवज्जो रखिएगा। ये इटली में क्यों हो रहा है, ईरान में क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि इनके जेनेटिक की जो साख्त है ईरानियों की और इटलियों की, वो मिलती जुलती है, इसलिए इटली में ईरान से ज्यादा है। इन्होंने एक मिसाल बनाया था, बहरहाल मैं अब अगर उस बहस में चला जाऊंगा बहुत आगे निकल जाऊंगा, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं। जिस इस वायरस को भेजा जाना था और ईरान के कई शहरों में इसको अटैक होना था, चूंकि इनकी जेनेटिक्स जो है वो मिलती है इनके जो जो इनके जीन जो है इनकी साख मिलती है, इसलिए इटली में ज्यादा हो रहा है। वही इटली तो यूरोप का हिस्सा है, यूरोप के कल में वाक है, उसको नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन ये सारी एक बायोलॉजिकल वॉर है, हयातियाती जंग है, दूसरी अकवाम के खिलाफ और दूसरे ममालिक के खिलाफ। क्योंकि बहरहाल चीन जो भी है, जैसे भी एक ताकत, एक इक्तसादी ताकत, एक हब बन गया था, लिहाजा उसको रोकना जरूरी था। और मजीद गुजरे को और अभी आपने देखा होगा कि चीन ने खुद बाकायदा ऐलान किया है कि हम जो हैं वो इसका इल्ज़ाम अमरीका पर लगाते हैं, बिल्कुल सही लगाते हैं। खैर, तो अर्ज कर रहा था कि ये एक एक फिजा है, एक एक जंग है, हमें इसको चैलेंज समझना है। तो अर्ज कर रहा था कि खुदा की याद, हम सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे तो तभी कर रहे हैं, लेकिन खुदा को याद नहीं कर रहा है, तौबा इस्तगफार नहीं कर रहा है, खुदा की तरफ रुजू नहीं कर रहे। सब चीजें हो रही हैं, एनालाइज सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, खबरें व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, क्लिप शेयर कर रहे हैं। अच्छा, तुमने इसको सुना नहीं सुना, मैं तुम्हें भेजता हूँ क्लिप। लेकिन कोई कुरान खोल के बाल तो तलाश कर रहे हैं बेवकूफों की तरह, मजहब के साथ जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका आइम्मा के सीरे से कोई ताल्लुक नहीं। वो आइम्मा जो कुरान के हम वजन है, नी तारकुन फी हुकुमत सकलन किताब अल्लाह व इदरत अहले बैत दो गिना का जिसको छोड़ जा रहा हूं, वो आके ख्वाब में कह रहे हैं कि जनाब आप जो है वो कुरान खोलिए, बाल निकालिए, धोके पिए। अच्छा, इससे ज्यादा खुराफात कोई और चीज होगी तशय्यों में, माजरत के साथ कुरान खोल खोल के जो है वो एक दूसरे को पेश कर रहे हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। है कितनी अजीब बात वाकई, इन्हें हैरत होती है मुझे उन लोगों में जो ये बातें फैला रहे हैं। और आपको पता है 79 से पहले, इस्लामी इनकलाब रेवोल्यूशन से पहले, मुसाद ने, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, शाह की, शाह ईरान की, यानी प्रीवियस ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी सावाक को ये टारगेट दिया था कि लोगों के अकायद को खराब करे। वो वीडियो मौजूद है, इंटरनेट में मौजूद है, कि जिसमें टास्क ये दिए गए थे कि अकायद को खराब करो। कैसे खराब करो? कहो कि मसलन इमाम खुमैनी की तस्वीर जो है वो चांद पे आ गई, اور یہ کراچی میں تو آپ نے سنا ہوگا نا کچھ شخصیات کی تصویریں چاند پہ آ گئی تھی، یا وہ گوہر شاہی جو امام زمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ملعون، وہ اس کی تصویر گوہر شاہی کی آ رہی ہے چاند پر، یا مختلف سیاسی شخصیات کی تصویریں آتی تھی پتھوں پہ آتی تھی، مزے نے کہاں کہاں آتی تھی، یہ شعبے تو سنا ہے نا. تو وہاں پہ وہ ٹیسٹ دیا گیا تھا کہ کہو گے امام خمینی کی تصویر چاند پہ آ گئی ہے تاکہ ان کی شخصیت خراب کی جائے. بال جو ہے وہ امام رضا نے کہا ہے بال جو قرآن سے نکالو، قرآن میں بال مل جائے گا وہ میرا بال ہوگا. اس قسم کے وہ آج وہی چیزیں ہم ریپیٹ کر رہے ہیں 40 سال بعد، وہی چیزیں، خراباتی چیزیں، موہومی چیزیں، وہمی چیزیں جن کی کوئی بیس و بنیاد نہیں، ہم شیئر کر رہے ہیں. اب بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ جناب بال نکل آیا، اس کو دو دو کی پیر ہے. اہل بیت کی زندگی میں تو کوئی ایسا واقعہ ہے؟ توجہ کیجئے گا، سب کچھ کر رہے ہیں خدا کو یاد نہیں کر رہے ہیں. یہ رجب کے دن، استغفار کے دن، توبہ کے دن ہیں، یہ عبادت کے دن ہیں. خدا نے آپ کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، روزے رکھیں. خاص طور پہ رجب کے روزے داروں کو بلایا جائے گا، روزے کی عبادت، ماہ رجب کی عبادت گزاروں کو بلایا جائے گا. عین الرجبیون، مخلوق کھڑی ہوگی، خلقت کھڑی ہوگی، آواز آئے گی فرشتے کی، کہاں ہیں ماہ رجب میں عبادت کرنے والے؟ اور پاکستانی قوم کیا کر رہی ہوگی؟ لطیفے بنا رہی ہوگی، کرونا یہ کرونا وہ، اس حد تک ہو گئے کہ کہا کہ کرونا کے خالق کی عبادت کرونا. ماشاءاللہ کیا شعر ہے، اور گدھے شاعر نے، بیوقوف شاعر نے، ان پڑھ جاہل شاعر نے کہہ دیا کرونا کا خالق خدا نہیں ہے، کرونا کا خالق سامراجی نظام ہے، استکباری نظام ہے جو دنیا میں تسلط چاہتا ہے، ان کی عبادت کریں. سوچے تو، اور ہم شیئر کر رہے ہیں. ایک اچھی چیز میں ایک برا نقطہ پیش کر دیا، کرونا کے خالق کی عبادت، کرونا کا خالق خدا نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، کرونا کا خالق وہ سامراجی نظام ہے جو دنیا پہ تسلط جما رہا ہے، جو پوری دنیا پہ تسلط کے خواب دیکھ رہا ہے، جو امام زمانہ سے جنگ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، وہ کرونا کا خالق ہے. وہ سامراجی نظام، وہ سائنسدان جن کے ذہنوں کو، انجینئرنگ اسکل صلاحیتوں کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن ہم شیئر کر رہے ہیں، ہر چیز شیئر کر رہے ہیں، لیکن خدا، توبہ، استغفار، توسل، گریہ، روزہ، نماز شب، استغفار ہماری زندگی میں نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. پریشانی کیا ہے؟ خدا کی یاد دلاتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اس مہینے میں اعتکاف ہوتا ہے، اور ایران میں بھی لاکھوں افراد جو ہیں، وہ کروڑوں افراد جو اعتکاف کرتے ہیں، نوجوانوں کی تعداد نہیں کر سکے. اب نہیں کر سکے تو خدا تو ہے، اگر اعتکاف نہیں ہو تو خدا بھی کیا چھٹی پہ چلا گیا کیا کرونا کی وجہ سے؟ نہیں، گھر میں قرآن ہے، گھر میں عبادت کر سکتے ہیں. اور رسول اللہ، ایک جنگ میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، لوگ بھاگ گئے. اگر رسول اللہ قتل بھی ہو جائیں، مارے بھی جائیں، تو خدا کہتا ہے کیا تم الٹے پیر اپنی دین پہ لوٹ جاؤ گے؟ اگر رسول اللہ کو مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، تو رسول اللہ کے دین تو باقی ہے نا، دین تو قتل نہیں ہوا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چھوٹ سی چھوٹ چاہیے ان کو، وہ الٹے قدموں فرار کرتے ہیں. اب ہماری اکثریت رونا رو رہی ہے، کرونا آ گیا، کرونا آ گیا، لیکن خود کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے. عزیزانی کرامی، نہیں، خدا کی یاد دلاتی ہے، خدا سے جوڑتی ہے. اور اگلا نقطہ یہ ہے کہ تکبر کو کم کرتی ہے. یہ جو میں کی، ہم کی رٹ لگاتے ہیں، انا کی کم کرتی ہے. قارون سے کہا کیوں تو غریب و غربا کی مدد نہیں کرتا؟ کہتا اوتی تو علی علم عندی، یہ میرے قوت بازو کا نتیجہ ہے، یہ مال دولت، یہ علم میرا ہے. تکبر، گھمنڈ، فخر، یہ سب کیا ہے؟ خدا بعض اوقات جو ہے وہ اس گھمنڈ کو توڑنا چاہتا ہے. انسان بن جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اس فکر دے رہا ہوں، پریشانی دے رہا ہوں، تھوڑی سی جاگ جاؤ. نہیں جگتا، کوئی اور پریشانی دیتا ہے. خدا جگانا، خدا یہ نہیں چاہتا تم ہار جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ، رونے لگو، فریادی ماتم شروع کر دو. نہیں، اٹھو، آگے بڑھو، منزل کو پہنچو. جیسے میں نے مثال دی، اسپیڈ بریکر پہ کوئی بھی ڈرائیور رکتا نہیں ہے، بلکہ مزید آگے بڑھتا ہے. وہ کہتا نہیں، ٹائم کم ہو گیا ہے، میں اسپیڈ میری رک گئی ہے، اب مزید جو ہے وہ جلد جلد منزل پہنچنا چاہتا ہوں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اسی لیے کہا کہ زیارت امین اللہ، زیارت امین اللہ امین المومنین کی زیارت ہے. اور اس زیارت میں کہ اللہم اجعلنی مطمئنتا بقدرک، اس لیے میں کہتا ہوں خدا را ان احادیث کا، ان دعاؤں کا، ان زیارتوں کا ترجمہ پڑھیں، حدیث کے سارے ترجمہ پڑھیں، جو آپ زیارت پڑھ دوں کے ترجمہ پڑھیں، تاکہ سمجھ میں تو آئے نا کیا پڑھ رہے ہیں. اللہم اجعلنی مطمئنۃً بقدرک، خداوندہ مجھے اپنی قضاء و قدر، اپنے فیصلے پر راضی رکھ، مجھے ایسا قرار دے، مجھے ایمان آ جائے، اطمینان آ جائے. جیسے کہ آپ گرمی سے آتے ہیں اسی کے دم کھڑے جائے، بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، امام کہہ رہے خداوندہ مجھے ایسا قرار دے کہ جو تو میرے لیے مقرر کر رہا ہے اس پر راضی ہو جاؤں، جو تو کر رہا ہے بیسٹ کر رہا ہے، بہترین کر رہا ہے. اب یہ دعا ہے، یہ دعا اس لیے کہ پڑھیں اور راضی ہونے کے لیے تیار رہیں. اب پڑھیں، اللهم اجعلني مطمئنة بقدرك، الہی آمین ہو رہا ہے. خاک سمجھ میں آیا تمہیں الہی آمین کہہ رہے ہو تم؟ معذرت کے ساتھ ہمارے مولوی کو قصور بھی ہے، بتائیں لوگوں کو کیا پڑھیں، سمجھ نہیں. ایک صاحب نے مولانا کا فون کیا، مولانا میرا بیٹا جو ہے پولیس اڑا کے لے گئی ہے. کون؟ سگنل نہیں آ رہے. کون؟ پولیس اڑا. اچھا اچھا، مولانا کوئی دعا بتائیے. دعا؟ ہاں دعا بتائیے. اللہم فک کل اسیر. کیا مولانا نے کیا کہا؟ اللہم فک کل اسیر، اللہم فک کل اسیر. سگنل نہیں آ رہا. جو سنا انہوں نے سنا. کچھ دنوں واپس آئے، مولانا برہم ہو گئے، آسین جڑائیے. کیا دعا دی تھی آپ نے میرے بچے کو؟ کیا دعا دی تھی؟ امام کی معصوم کی دعا ہے، تمام اسیروں کو رہا کرے. ہاں اس کا تو ریمانڈ ہو گیا، اس کو کیا دعا کی تھی؟ کہنے کا اللہم ٹکا کل اسیر. کہ جب ٹکا کہو گے تو ٹھکائی ہوگی اور کیا ہوگی. بعض اوقات انسان نہیں سمجھ رہا کہ کیا کہہ رہا ہے، کہ گھر میں کس کے توجہ مسائل نہیں ہیں. مولانا کو فون کرو جلدی سے، مولانا اس مسئلے کا کیا حال ہے، واٹس اپ کرو ابھی بتائیں. رات کے 3 بجے جو ہے وہ استخارے کا فون آ رہا ہے. خدا کے بندے، جن بھی اس وقت ہو رہا ہوتا ہے تم استخارہ دیکھ رہے ہو اس ٹائم، اصل کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ایک فقہی مسئلہ پوچھنا تھا، 3 بجے دوسرے مولوی کو اٹھا کے پوچھ لیا. بہر خداوند عالم چاہ رہا ہے کہ متوجہ ہوں، آگاہ ہوں، بیدار ہوں. لہذا اب ہم پڑھ رہے ہیں اللہم اجعلنی مطمئنۃً بقدرک، اس کے بعد کہا کہ راضیۃً بقضائک، کہ تیری قضا پہ راضی رہوں. الہی آمین، الہی آمین ہو رہا ہے، لیکن کچھ نہیں پتا ہوتا ہمیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو ترجمہ پڑھیں ان احادیث کا، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. امام خمینی کو ترکی ضلع وطن کیا گیا، نظر بند تھے امام خمینی، کہا کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے. اسی گھر میں جس میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نظر بند تھے، اسی چراغ، اسی بلب کی روشنی میں انہوں نے 2 جلدی کتاب لکھی، تحریر الوسیلہ. کہ تو اوہو، میں تو باہر نہیں جا سکتا، میں تو آدھا گھنٹہ ٹہلتا تھا، اب ٹہل بھی نہیں سکتا، میں سانس نہیں لے سکتا، میں تازی ہوا میں نہیں جا سکتا. نہ انسان چیلنج سمجھے. اسی بہت سے علماء ایسے جنہوں نے قید خانے میں اپنے بچوں کی میتوں کے سامنے جو ہیں وہ فقہی کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے قید خانوں میں جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں فقہ کی، چیلنج سمجھا ہے. بہت سے ایسے علماء ہیں، آیت اللہ خرازی کہتے ہیں کہ میں مدرسے سے گھر اور گھر سے مدرسے آتے وقت میں نے ٹائم کو جو ہے نا وہ استعمال کیا، میں نے قرآن حفظ کیا، نہج البلاغہ حفظ کی، 15-20 منٹ ہیں اس کو اویل کروں میں. آیت اللہ محسن قرازی کہتے ہیں کہ جو میں مختلف جگہ ٹریول کرتا تھا، گاڑی میں، بس میں یا ہوائی جہاز میں، جو وقت ملتا تھا اس میں نے تفصیل لکھی ہے. انسان اویل کرنا چاہے اویل کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ اویل نہیں کرنا چاہتے. تو خدا جو ہے وہ ہمیں مواقع دیتا ہے، اٹھو، دوڑو، تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو آمادہ کرو. ہم خود تیار نہیں ہونا چاہتے. اور آخر میں ایک دعا ہے جس کو آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی نے تاکید کی ہے، 7ویں دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی، سید سجادیہ کی. وہ میں اس کے کچھ فقرے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے تاکید کروں گا کہ وہ انگلش میں، اردو میں، جس کو جو آسانی ہو وہ موجود ہے. صحیفہ کاملہ کی 7ویں دعا ہے فی المہمات میں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اس کے جملے، چونکہ نائب امام کی تاکید ہے کہ اس کو پڑھا جائے. ہم ماسک لگائیں، ہم خاص سلوشن و محلول سے ہاتھ دھوئیں، ہم احتیاط کریں، کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ نہ ملائیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو اصل ہے کہ توبہ و استغفار، خدا کی طرف رجوع، خدا یاد آئے، اس کو فراموش نہ کریں. 7ویں دعا ہے وكان من دعاء عليه السلام اذا ارادت له مهمت او نزلت به ملمت عند الكرب. جب بھی کوئی بے چینی ہوتی یا کوئی مصیبت نازل ہوتی کوئی پریشانی ہوتی امام یہ دعا پڑھا کرتے تھے. جب بھی یعنی امام کی سیرت یہ تھی, امام کی یوں کہوں کہ عادت یہ تھی کہ پڑھا کر, ایک دفعہ نہیں نہیں پڑھا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے یعنی امام ایک سے ایک مرتبہ سے کئی مرتبہ زیادہ یہ عمل انجام دے چکے تھے. میں بہت تیزی کے ساتھ اس کا جو ہے ترجمہ عرض کر رہا ہوں اور جہاں ضرور سمجھوں گا اس کے کچھ نکات عرض کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد تعالیٰ. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دعا پہ مجلس ہونی چاہیے کہ امام نے یہ کیا دعا کی ہے. یعنی امام صرف یہ نہیں کہنا ہے جب میں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحل بعقد الکعبہ یا وجیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, نہیں ہے یہ. یہ کس کو سمجھو یا وجیان عند اللہ کا مطلب کیا ہے, اشفع لنا کا مطلب کیا ہے, یا من تحل به عقد المکاره کا مطلب کیا ہے. یہ صرف رٹوانے کے لیے نہیں ہے جملہ. روزانہ آپ گھر جائیں السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم غریب الغربا, السلام علیکم صاحب الاسب الزمان, یہ رٹوانے کے لیے نہیں ہے جملہ. یہ تمہارے عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے روزانہ امام سے رابطہ برقرار کرو. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن, سب کورس میں پڑھ رہے ہیں. مطلب پتا آپ کو؟ مولانا سے پوچھا نہیں, پڑھے جا رہے ہیں. بھائی مطلب تو سمجھو, یہ خدا رٹوانا نہیں چاہ رہا طوطوں کے ذریعے سے. تمہارے عقیدے کو امام زمانے کی غیبت میں تمہیں تیار کرنا چاہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو امام کے لیے. یہ دعا سلامتی امام زمانہ پڑھو کہ مولا تم ابھی غیبت میں ہو, یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہے, تم موجود ہو, ہم تمہاری سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو جب تم آ جاؤ گے تو ہم تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے. تو خدا رٹوانا نہیں چاہ رہا. یہ آئمہ کی دعائیں اس لیے نہیں کہ رٹے ان کو. یہ روزانہ ہر شب جمعہ جو ہے ہم معذرت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. عن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام, رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا اے فاطمہ زہرا میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, مجھے چادر یا منی لا دو. وہ اس لیے نہیں کہ رٹیں, اس کو پڑھیں, اپنے گھر میں لے کے جائیں اس برکت کو. تو یہ ایک ایک جملہ اس کا ایسا ہے. اے وہ جس کے ذریعے سے مصیبتوں کے بندھن اور گرہیں کھل جاتی ہیں, وہ ہنسی جو گرہیں کھول دیتا ہے. گرہ آ گئی آپ کی زندگی میں, خدا سے کہو. امام نے کہا حتیٰ تم اپنے شوز کا لیس باندھتے ہو جوتے کا تسمہ, اس کے لیے جو خدا سے دعا کرو تو خدا تمہیں یہ طاقت و ہمت اور حوصلہ دے کہ تم اپنے جوتے کا تسمہ باندھ سکو یا کھول سکو. خدا سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہیں پانی پینے کی توفیق دے. یعنی منٹ منٹ پہ تم خدا سے کنیکٹ رہو. تھوڑا سا موبائل سگنل میں کم آتے ہیں, سگنل نہیں آ رہے, کبھی ادھر موبائل کبھی ادھر موبائل, کبھی کھڑکی میں کبھی بالکونی میں, موو ہوتے نہیں ہوتے. اپنے آپ کو خدا سے کنیکٹ کریں نا, جہاں سگنل بھی کیوں فوراً خدا کی طرف دوڑیں. اے وہ جس کے باعث سختیوں کی باڑ کند ہو جاتی ہے, سختیاں ہیں اس کی باڑ ہوتی ہے, نوکیلی باڑ جو ہوتی ہے اس کی تیزی ختم ہو جاتی ہے, اس کی تندی ختم ہو جاتی ہے. امام کہہ رہے ہیں اے وہ ہنسی جس سے تنگی و دشواری سے وسط و فراخی کی آسائش کی طرف نکال لے جانے کی التجا کی جاتی ہے. کہ دشواری ہے تنگی ہے ٹھیک ہے, خدا تو امتحان لے رہا ہے, اسپیڈ بریکر ہے, مشکل آئی ہے, لیکن خدا تو مجھے آسانی کی طرف لے جا. فوراً خدا سے رجوع کرے. خدا کا دروازہ, خدا کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں ماسک کہاں ہے, ماسک اچھی چیز ہے, ڈاکٹر کہاں ہے, ڈاکٹر اچھی چیز ہے, دوا کہاں ہے, دوا اچھی چیز ہے. خدا کو بھی تو لے کر آئیں. خدا تو کہاں ہے زندگی میں؟ کرونا آ گیا, کرونا آ گیا, خدا کہاں ہیں؟ اہل بیت کہاں ہیں؟ امام زمانہ کہاں ہیں؟ فوراً دیکھیں. تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشواریاں آسان ہو گئی ہیں. تیری قدرت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. ولا یمکن فرار من حکومت, کوئی فرار نہیں کر سکتا. زمین و آسمان تیرے عذاب کے سامنے ختم ہو جائیں گے. وہی امام کہہ رہا ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشواریاں آسان ہو گئی ہیں, تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا. خدا اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 10 دروازے کھولتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ خدا ایک دروازہ بند کرے اور باقی دروازے بند کر دے. اگر یوسف کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے تو میرے لیے بھی کھل سکتا ہے. قانون فطر سب کے لیے ایک ہے. فرق یہ ہے کہ یوسف کے لیے امتحان زلیخا سے تھا، میری زلیخا آپ کی زلیخا کچھ اور ہو سکتی ہے، میرا امتحان کسی اور سے ہو سکتا ہے. اگر بند دروازے یوسف کے لیے کھل سکتے ہیں تو بند دروازے میرے اور آپ کے لیے بھی کھل سکتے ہیں. وہ خدا نہیں ہے ہمارا کہ یوسف کے لیے دروازے کھولے مشکلات میں اور میرے اور آپ کے لیے نہ کھولے. وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں جو رائے حل پیش نہ کرے. وہ سوال سے پہلے جواب دیتا ہے، بچے کے آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں اس کی غذا دیتا ہے، وہ بیماری سے پہلے دوا دیتا ہے. یہ اس کے قاعدہ لطف کے خلاف ہے. تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا اور تیری قدرت سے قضا کا نفاذ ہوا. تمام چیزیں تیرے ارادے کے رخ پہ گامزن ہیں، وہ بن کہے تیری مشیت کی پابند اور بن روکے خود ہی تیرے ارادے سے رکی ہوئی ہیں. مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے. کہاں ہے ہماری مسجد میں خدا خدا کی آوازیں؟ کہاں ہے توبہ اور استغفار؟ کہیں قرآن کھولا ہمیں 10-15 دنوں میں؟ کہیں خدا یاد آیا ہمیں؟ امام کہنے ہیں مشکلات میں تجھے پکارا جاتا ہے اور بینات میں تو ہی جائے پناہ ہے، تیری طرف پناہ لی جاتی ہے. ان میں سے کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی مگر جسے تو ٹال دے. خدا ٹال دے گا. ٹھیک ہے کہ احتیاط کریں، تدبیر کریں، دوا کریں، ڈاکٹر کریں، ماسک لگائیں، سب کچھ کریں، لیکن خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ. جسے تو ڈال دے، کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کرے. پروردگارہ مجھ پر ایک ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی سنگینی نے مجھے گراں بار کر دیا ہے، اور ایک ایسی آفت پڑی ہے جس سے میری قوت برداشت عاجز ہو چکی ہے. تو نے اپنی قدرت سے اس مصیبت کو مجھ پر وارد کیا ہے اور اپنے اقتدار سے میری طرف متوجہ کیا ہے. یعنی خدا کہہ رہا ہے، خدا امام کہہ رہے ہیں تو نے متوجہ کیا ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ وہ جسے تو وارد کرے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اور جسے تو متوجہ کرے اسے کوئی پلٹانے والا نہیں، اور جسے تو بند کرے اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور جسے تو کھولے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، جسے تو دشوار بنائے اسے کوئی آسان کرنے والا نہیں، اور جسے تو نظر انداز کرے اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں. وہ پانی جو بڑوں کو ڈبو دیتا ہے، وہی پانی موسیٰ کے گہوارے کی نجات کا ضامن بن جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، وہ چھری جس کا کام کاٹنا ہے، وہ اسماعیل کے، اگر خدا کا ارادہ ہو تو اسماعیل کے گلے پہ چلے گی لیکن گلا نہیں کاٹے گی. توجہ رکھیے گا، وہ یزید جو پوری طرح چالے چلے گا کہ اہل بیت کو رسوا کرے، وہی یزید اپنی یزیدیت کے ساتھ تخت و تاج کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے. آج تک حسین کا پیغام اور نظام باقی ہے. خدا جس کو عزت دینا چاہے، اور جناب زینب نہیں تو واللہ لا تمو ذکرنا، یزید تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. رحمت نازل فرما محمد ان کی آل پر اور اپنی کرم نوازی سے اے میرے پالنے والے، میرے لیے آسائش کا دروازہ کھول دے اور اپنی قوت و توانائی سے غم و اندھوں کا زور توڑ دے، اور میرے اس شکوے کے پیش نظر اپنی نگاہ کرم کا رخ میری طرف موڑ دے. یہ جو میں شکوہ کر رہا ہوں اے خدا، تیری ہی طرف کر رہا ہوں، تجھ ہی سے جڑنے کے لیے کر رہا ہوں. خدا مطلب پریشانی آئی ہے لیکن تجھ سے فرار نہیں کر رہا، تیری طرف آنا چاہتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ دیکھیں، اور میرے اس شکوے کے پیش نظر اپنی نگاہ کرم کا رخ میری طرف موڑ دے، اور میری حاجت کو پورا کر کے شیرینی احسان سے مجھے لذت اندوز کر، اور اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار آسودگی مرحمت فرما، اور میرے لیے اپنے خاص لطف خاص سے جلد چھٹکاری کی راہ پیدا کر، اور اس غم و اندوہ کی وجہ سے اپنے فرائض کی پابندی اور مصحبات کی بجا آوری سے غفلت میں نہ ڈال. یہ جو غم آ کے پریشانی آ گئی ہے، رات بھر جاگ رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، صبح کی نماز قضا ہو رہی ہے، امام کہہ رہے فرائض سے پہلو تو ہی مار دیں، تمہارا کوئی فریضہ، تمہارا کوئی مسہم ضائع نہ ہو. تمہیں خدا نے 15-20 دن کی چھٹی دی ہے، روزہ رکھو، قرآن کھولو، قرآن حفظ کر لو، چھوٹے چھوٹے سورے حفظ کر لو، کوئی اور چیز جو ہے وہ پازیٹیو اپنے اندر پیدا کرو. کیونکہ میں اس مصیبت کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہوں، اور اس حادثے کے ٹوٹ پڑنے پر پڑھنے سے دل غم اور رنج و اندوہ سے بھر گیا ہے. جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس کو دور کرنے، اور جس بلا میں پھنسا ہوں اسے نکالنے پر تو ہی قادر ہے. لہذا اپنی قدرت کو میرے حق میں کار فرما، اور اگرچہ کہ تیری طرف سے میں اس کا سزاوار نہ قرار پا سکوں، اے عرش عظیم. یہ ہے امام کی دعا کہ اس میں لطف لباب یہ کہ خدا فوراً رجوع کرو، کوئی پریشانی آئے نا، بیماری ہے، پریشانی ہے، چوٹ لگے، سب سے پہلے کون یاد آنا چاہیے؟ دوا کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہاسپٹل جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے خدا، اگر خدا کا دروازہ کھٹکھٹا دیے پریشانی میں تو ہم کامیاب ہیں، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ یہ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے ان سختیوں کو اپنے لیے چیلنج سمجھا ہے۔ وقت پورا ہو گیا، مزہ چاہتا ہوں، چاہتا تھا کہ اسی وقت میں ختم کروں، بس چند لمحات کی زحمت ہے اور مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، امام موسیٰ قادم سلام اللہ علیہ کی زندگی چیلنجز کا سامنا ہے اور مقابلہ کیا ہے، حالات سے لڑے ہیں، شکست نہیں بلکہ انہیں بند ہاتھوں سے ہتھکڑیاں لگی ہیں، بیڑیاں پڑی ہیں، در در پھیرایا جا رہا ہے، باغی کہا جا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے، خروج کرنے والا کہا جا رہا ہے۔ حسینیت کی فتح کے علم جو ہے جناب زینب کا، جناب زینب کے بارے میں ہے کہ سفیر کربلا ہیں، ترجمان کربلا ہیں جناب زینب۔ جناب زینب نہ ہوتی کربلا در کربلا میمان، اگر زینب نہ ہوتی، زینب نہ ہوتی کربلا کربلا میں رہ جاتی۔ عجیب منزل ہے، جتنے مسائل جناب زینب نے دیکھے ہیں وہ مسائل کسی اور نے نہیں دیکھے۔ امام سجاد سے کسی پوچھا، مولا کب تک آپ گریہ کریں گے؟ مولا نے کہا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یوسف کے فراق میں یعقوب اتنا رو کہ آنکھیں سفید ہوگی، بینائی چلی گئی، جس کے گھر کے 18 جوان ایک دن میں رہتے کر دیے جائیں، وہ گریہ نہ کرے، افسوس نہ کرے، ماتم نہ کرے؟ اس نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تم نے سچ کہا، شہادت میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا یہ بھی آل محمد کی میراث ہے؟ اللہ اکبر۔ امام سجاد خون کے آنسوں کے، اے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، لم چلی تو امی میرے پیدا نہ کرتی کہ میں یہ منظر دیکھتا، میری پھوپھی میری ماں پہنے بیردہ بازار میں۔ جب امام غیرت کا جو امام ہے، مجسمہ غیرت ہے، اس کا یہ عالم ہے، تو ان شہزادیوں بیویوں پر کا عالم کیا ہوگا جن کے لیے آیت تفسیر اتری ہے، جن کے گھر میں آیت تفسیر اتری ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب زینب کے دل کو خدا نے تیار کیا ہے، جناب زینب کا دل خدا نے تیار کیا ہے کربلا کے لیے، کہ جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی، اے زینب خدا آپ کو تیار کر رہا ہے، زینب آج مدینے میں ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا ہے، ارے کل کربلا میں حسین کے خیام کو آگ لگائی جائے گی۔ ہاں ماں پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، مدینے میں اور کربلا میں یہی تو فرق ہے نا، مدینے میں بچوں کے سامنے ماں پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اور کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو دکھو کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بابا کا زخمی سر دیکھا جناب زینب نے، جب مولا کو لے کر آئے تو ایک دفعہ جناب زینب سامنے آ کے بیٹھ گئی، جناب امیر المومنین سے برداشت نہ ہوا، جناب زینب کے گریہ، کہا بیٹا زینب گریہ نہ کرو، تیرے گریے سے علی کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے بابا کا زخمی سر دیکھا، میں کہا جوڑ کے کہوں بی بی یہ بابا کا زخمی سر نہیں ہے، کربلا کی تیاری ہے، آج بابا کا زخمی سر دیکھو، ارے کل نو کے نیزہ پہ بھیا کا سر دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں زینب نے دیکھا رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ارے گھر کے افراد ہیں، شاید گھر ہی میں دفنایا ہو علی نے ایک روایت کی بنا پر، اے بہن زینب آج ماں کا جنازہ گھر والے اٹھا رہے ہیں، ارے کل زندان شام میں سکینہ بنت الحسین کا جنازہ گھر والے اٹھائیں گے، دل کو تیار کر لو۔ اور جب حسن کی شہادت ہوئی تو کلیجے کے ٹکڑے میں گر رہے ہیں، میں کہوں بی بی زینب یہ کربلا کی تیاری ہے، ارے آج دشت میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے، کل ابن حسن کی لاش، اجرکم اللہ۔ بہن زینب عجیب منزلوں سے گزری ہے، عجیب امتحان سے گزری ہے، ایک دفعہ لاش حسین پہ پہنچی تو حسین کے لاش کو پہچان نہ سکی، تین سوال کیے، زینب کو پہچاننے میں وقت لگا ہے، انت انت اخی، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرے سوال کیا کہ انت ابن علی المرتضی، کیا تو علی مرتضی کا بیٹا ہے؟ اور پھر تیسرا سوال کیا، بی بی نے لاش حسین سے، یقین نہیں آ رہا بہن کو، کیا کہا، انت ابن فاطمہ، ارے کیا تو اسی فاطمہ کا بیٹا ہے کہ جسے فاطمہ نے چکیاں بیس بیس کے پالا؟ اجرکم اللہ، بس ادادارو ادادارو، اسی طریقے سے بی بی در حقیقت لاش حسین بیان کرتی رہی، اس کی طرف شاید مدینے کی طرف رخ کیا ہو، کہو یا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین ہے، یہ سوال دوش رسالت ہے، یہ اپنے ہی خون میں غلطا ہے، ارے خاک میں اٹا ہوا جسم ہے، ارے جس کے امامے کو نوچ لیا، جس کے لباس کو اتار لیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین ہے۔ اور آخری واقعہ عرض کروں، میں ایک دفعہ جب زینب پہنچی ہے تو ایک واقعہ یاد آیا، زینب ایک دفعہ مدینے میں حسین کا انتظار کر رہی تھی، بہن بھائی کا، بھائی کے آنے میں دیر ہوئی، صحن میں آ کے بیٹھ گئی، دیوار سے ٹیک لگایا، اسی اثنا میں آنکھ لگ گئی، بہن بھائی کا انتظار کر رہی ہے، حسین نہیں آیا، اسی اثنا میں تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، دیکھا کسی نے سایہ کیا ہوا ہے، جناب زینب نے آ کے کھولی، دیکھا حسین نے ابا کے دامن کو پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کی اس گریہ کو قبول فرما رہے ہیں انشاءاللہ، اس گریہ کے سبب پاکستان اور دنیا بھر کے انسانوں کے مشکلات کو دور فرمائے۔ اداداروں، ایک دفعہ زینب کھڑی ہوں گے، بھیا آپ کب آئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میری آنکھ لگ گئی، کہا کہ ہاں بہن زینب، میں آیا تو دیکھا تو دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے چاہا تجھ پہ سایہ کروں، تو میری محبت میں میرا انتظار کر رہی تھی نا زینب، میں حسین آ گیا، میں نے اپنی ابا کا دامن پھیلا دیا کہ سورج کی تمازت و حرارت تجھے اذیت نہ کرے۔ زینب کس کی بیٹی ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مزاق علی ہے، اس کی بیٹی ہے۔ زینب کو یہ واقعہ کب آیا؟ جب ہاتھ پسے گردن بندے تھے، بے ردا زینب لاش حسین پہ پہنچی، مدینے کا منظر یاد آیا، کہا بھیا، ارے تو نے مدینے میں کھلے ہاتھوں سے ابا کا دامن پھیلایا تھا، بھیا شرمندہ ہوں، پہلی بات تو یہ کہ سر پہ چادر نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ ہاتھ پسے گردن بندے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الرحمن قليل، عبادت کو قبول فرما، ہماری ناسوں کا، ہماری بخشش، ہماری معرفت میں اضافے کے باعث قرار دے، بار الہ اس ذکر کے واسطہ، اس دعا کے واسطہ، تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی جو اس بیماری میں اس دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما، جو مریض ہم کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، مملکت خدا داد پاکستان کی اپنی رحمت کو نزول فرما، ہمیں احتیاط کے ذریعے سے اس بلا و وبا و بیماری کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مشکلات کا فلسفہ سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے، دنیا میں جب تک رہیں گے در سے وابستہ رہیں، آخرت کی شفاعت سے رابط میں فرمانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم